بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوا
الله.
آج نهج البلاغه کا خطبہ نمبر 74 یعنی 74 اسے منتخب کیا ہے استفادہ کلام مولا کے لیے، اور اس خطبے کے بارے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب ہے برادران اہل سنت کی، کنز الفوائد. اس کے مؤلف علامہ کراچی نے، کہ جو معاصر تھے سید رضی کے، جو مؤلف ہیں نہج البلاغہ، امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں، اچھا میرے لیے کنفرم نہیں، معذرت کے ساتھ، کہ علامہ کراچی ایک اہل سنت کے مؤلف تھے، عالم تھے، شیعہ کے جانے تشیعوں کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے 24 کلمات ایسے بیان کیے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کلمے کی ویلیو زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور پھر یہ فرمان کہنے کے بعد، یہ تو میں نے آپ سے کہا کہ اہل سنت یا اہل تشہیر، اس اعتبار سے بھی کہ یاد رکھیے نہج البلاغہ کے بہت سارے کلمات جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. کبھی اگر مجھے موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اور نہج البلاغہ کے علاوہ کون کون سی کتابیں ہیں اہل سنت کی، حتیٰ کہ جس میں مولا کائنات کے وہ خطبات موجود ہیں کہ جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے جمع کیے. تو امام فرماتے ہیں کہ ایک ایک کلمے کی ویلیو زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور اس کے بعد یہ خطبہ جو ہے چھٹے امام نے نقل کیا. اچھا، یہ جو علامہ کراچی، انہوں نے جب یہ خطبہ نقل کیا تو اس میں 24 صفات نقل کی ہیں ایک مومن، اور سید رضی نے تقریباً 20 صفات کو نقل کیا. یہ خطبہ درحالت کے بہت مختصر ہے لیکن بہت پر محتویٰ ہے، یعنی بہت کچھ ہے اس کے اندر اور بہت پر معنی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو صفات اس خطبے کے اندر مولا نے بیان کی ہیں کہ ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اس آواز کو اگر آپ ہو سکے تھوڑا شروع کر دیں، کہ اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ مولا نے یہ جو کوالٹیز بیان کی ہیں، جو صفات بیان کی ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہوں مولا نے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کی ابتدا ہی مولا کے سورے سے ہوتی ہے کہ رحم اللہ امرأً سمع حکمہ، خدا کی رحمت ہو اس بندے پر، اور پھر اس کے بعد وہ صفات. اب جو مولا کا ارشاد ہے اسی کے ساتھ میں آگے آہستہ آہستہ بڑھوں گا. جو میرا انداز ہوتا ہے، خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گرہ سے مان لیا، سوتے جاگتے نہیں، سنا کہ حکیم کلمہ ہے اسے گرہ میں باندھ لیا، جکڑ لیا اپنے پاس، محفوظ کر لیا اپنے دل و دماغ میں، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر گیا، صحیح رہنما اور رہبر کا دامن تھام کر نجات پائی۔ اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا، یعنی ہر وقت یہ خیال رکھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور گناہوں سے خوفزدہ ہوا، اور آخری بات کہ عمل بے ریا یعنی خالص عمل جو ہے وہ پیش کیا۔ دیکھیے یہ جو کچھ صفات ہیں یہ در حقیقت ایک صالح کے لقاء اللہ کہ جو خدا کی جانب، خدا کے قریب ہونے کی جانب راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مقدماتی چیزیں یعنی جرنی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ چیزیں جب ہوں گی تو جرنی اسٹارٹ ہوگی۔ اب اس کے بعد یعنی ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر کس طریقے سے جرنی کس سواری پر چلے گی وہ بعد میں بیان کریں گے، لیکن یہ جو باتیں بیان کی ہیں کہ مسافر راہ حق کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا جو گوش ہے، جو اس کا کان ہے وہ کیا ہے، شنوا ہو، سننے والا کان ہو۔ نمبر ایک، اور نمبر دو کہ جب وہ اچھی بات سن لے، حکیمانہ بات سنے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کی جانب اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرے، یہ چیزیں ابھی فراہم کر رہا ہے، جب یہ چیزیں فراہم ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس کا جو ہے سفر لقاء اللہ کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اہم ترین چیز، ایک حادیے برحق کا دامن تھام، موسٹ امپورٹنٹ۔ دیکھیے اس میں ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، آگے میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اسی موقع پر بیان کر دوں، یہ جو مولا کا ایک جملہ ہے نا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر اس نے نجات پائی، اس کو بعض لوگوں نے کہ جو پیلی ملی جی کے چکر میں ہوتے ہیں، بعض وہ لوگ کہ جو شیخ تصوف اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ جو خود ظلمات اور تاریکیوں کے اندر گھرے ہوتے ہیں، چیبے رسد کے وہ دوسرے کو راہ روشن کا پتہ بتائیں، بہت سارے لوگوں نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ مولا گویا کسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی پیر سے انسان جو ہے منسلک ہو جائے، کسی شیخ تصوف سے انسان جو ہے وہ منسلک ہو جائے اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ خدا تک لے جائے گا۔ نہیں، اس سے مراد یا انبیاء ہیں یا آئمہ معصومین علیہ السلام ہیں، یا وہ افراد ہیں کہ جو آئمہ معصومین کے کلام کو آپ تک پہنچائے، اس کے علاوہ کوئی شخص مراد نہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہ جس کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ خدا کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت حاضر و ناظر سمجھے، دیکھ رہا ہے پروردگار مجھے، ہر عالم میں مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ نہیں کرتا کہیں بھی، میرے دل کی ایک ایک، حتیٰ وہ پروردگار کے جو رات کی تاریکی میں پتھر پر چلنے والی چونٹی جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، خدا اس چونٹی کے قدموں کی آواز سے بھی واقف ہے، تو وہ پروردگار جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ہیں۔ اور پھر اپنے گناہوں سے خوفزدہ رہنا، جو ان پانچ صفات سے متفق ہو گیا، اس نے سفر کے مقدمات کو فراہم کر لیا، اور ایک درود پڑھتے محمد والے محمد، پھر اس کے بعد اب جو وہ عمل پیش کرے ان صفتوں کے ساتھ، جو آخری صفت ہے وہ کون سا عمل پیش کرے گا، عمل بے ریا، خالص عمل جو ہے وہ خدا کی جانب پیش کرنا، عمل کا خالص ہونا عزیزو بہت ضروری ہے، عمل کا ڈھیر ہونا
بہت زیادہ اعمال سورہ مل میں کیا ہے, ایکم احسن عملا, کہ خدا نے موت کو اور زندگی کو خلق کیا کیوں, کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو خالص عمل رکھنے والا ہے. احسن عمل, اکثر عمل نہیں کا, احسن عمل کا ہے, اکثر عمل نہیں کا. تو عمل جو خالص ہو اس کو آگے پہنچاتا ہے, اور عمل خالص کے اعتبار سے کہ جو انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ اگر عمل خالص نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عمل خالص کے لیے جہاں یہ کہ ریاکاری نہ ہو, دکھانا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, ایک اہم ترین چیز کہ جو مولا امام ششو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش ہم سب کو خدا ایسا بننے کی اور اس طرح کا عمل کرنے کی, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ امام فرماتے ہیں عمل خالص, سمجھے سنیے گا, امام فرماتے ہیں عمل خالص وہ ہے کہ انسان اس عمل پر کسی کی تعریف سننا پسند نہ کرے, اصل اس کو برا لگے کہ لوگ کیوں تعریف کر رہے ہیں میری سمجھ, یہ امام فرماتے ہیں, اس کو اچھا نہ لگے سوائے خدا کے کوئی اور اس کی تعریف کرے سمجھ کر, یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اولیاء خدا نے پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کی. دیکھیے عمل خالص سے مختلف اس کے انداز ہیں, ریاکاری سے دور رہنا, حضور سے دور رہنا, خدا کے لیے کرنا, لوگوں سے چھپا کر کرنا, یہ ساری چیزیں. اور ایک غلط فہمی یہاں پر آ جاتی ہے کہ جو ذرا جوشیلے قسم کے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں عبادات کے معاملے میں, وہ بعض اوقات یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اور اس سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک روایت جو ہے اکثر آپ نے سنی ہوگی, میں اس روایت کو چلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو یاد آ جائے تو ٹھیک, میں اللہ میں پڑھ دوں گا روایت, کہ آزاد بندے کے عمل کو بھی خالص عمل کہا گیا ہے. یاد آئی کچھ روایت, آزاد بندوں کی عبادت. دیکھیے وہ جو روایت کے اندر ہے کہ لوگ جو ہیں یا تاجروں کی عبادت کرتے ہیں, تاجروں جیسی عبادت کرتے ہیں, یا غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں, یا آزاد لوگوں جیسی عبادت کرتے ہیں. اب کچھ یاد آئے, تاجروں والی عبادت کیا ہے کہ جو جنت کی لالچ میں کرے, اور غلاموں والی عبادت کیا ہے کہ جہنم کے خوف سے عبادت کرے, اور آزاد لوگوں کی عبادت کیا ہے کہ نہ جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ میں, صرف خدا کی خاطر. تو اب یہاں پر آ کر بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روایت ہمارے لیے, یہ خلوص جو ہے ہونا چاہیے کہ کوشش کرے اس تک بھی انسان پہنچے, لیکن اطمینان رکھیے کہ اس روایت کا مزاج مولا کائنات ہے. اس لیے کہ سپوز کریے آپ نے نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی, آپ نے نہ جہنم کی لالچ میں عبادت کی, میرا سوال یہ کیوں عبادت کی؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے تاکہ میں خدا کے قریب ہو جاؤں, تو یہاں پر میں تو آ گیا نا, بہت اہم ہوتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک ہو جاؤں, یعنی خود کے بارے میں انسان پہلے سوچ رہا ہے, خدا کے بارے میں بعد میں سوچ رہا ہے. نہیں کر سکتے ہم واقعی اگر جنت کی لالچ میں جہنم کے خوف سے عبادت کر لیں تو بہت ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن یہ مولا کائنات ہیں کہ جن کا یہ حق ہے, اور سجدہ ہے یہ جملہ جن کی زبان مبارک پر, کہ مولا فرماتے ہیں الہی ما عبدتک تم انسی جنت, پروردگارا میں نے تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کی, ولا خوف من نارک, اور نہ تیری آگ اور جہنم کی خوف سے کی, ولکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا تو میں نے تیری عبادت کی. صرف اور صرف خدا کے لیے عبادت کرنا یہ مولا کا طریقہ ہے, مولا کا کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. اس سے پہلے والے جو مراحل ہیں بہرحال وہ آپ کے لیے. تو دیکھیے نیک کام کیے, ثواب کا ذخیرہ جمع کیا, تو یہ ثواب کا ذخیرہ جمع کب ہوگا؟ جب نیک کام کون سے ہوں گے؟ خالص ہوں گے. اور نیک کام خالص ہونے کی ایک پہچان امام ششم کیا فرماتے ہیں کہ خالص عمل ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان حتیٰ پسند نہ کرے کہ لوگ اس کے نیک عمل کی تعریف کر رہے ہیں. سوائے خدا کے کسی اور کی تعریف کو پسند ہی نہ کرے، الرجی سے ہونا تو ہو جائے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جس طرح آپ اپنی غیبت سنیں کسی کے زبان سے کتنا برا لگتا ہے، اس طرح اگر کوئی آپ کے عمل کی تعریف کرے آپ کو برا لگ رہا ہو، بلکہ آپ کو خوف کا لگ رہا ہو کہ کہیں مجھے پسند نہ آ جائے، اور وہ جو میں نے اتنی محنت سے واقعی بہت مشکل یہ ذخیرہ جمع کرنا خالص اعمال کا، اسی لیے مولانا نے پھر فرمایا گناہ سے اجتناب برتا، اس آدمی نے ان تمام کاموں کے ساتھ پھر کیا کیا، گناہوں سے اجتناب بھی برتا، اس لیے کہ یہ خالص عمل کا ذخیرہ جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے، ضائع کر دینے کے لیے نہیں ہے، اور گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعمال کو چاہے کتنے ہی خالص کیوں نہ ہو ابا منصورہ، کچھ ہی عرصے میں ایک زبان کے جملے کے ذریعے سے کتنے سال کی عبادت ختم، ایک آنکھ کے اشارے سے کتنے سال کی عبادت ختم، کتنے واقعات اور قصے ہیں جن کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو گناہ سے اجتناب کیا، اور ان گناہوں میں سر فہرست گناہ اب ہم منصورہ کر دینے والا اعمال کو، غیبت، پیٹھ پیچھے برائیاں، خاص طور پر مومن کی پیٹھ پیچھے برائی کر، عورتوں کے اندر تو بہت زیادہ ٹیسٹی قسم کا یہ کام ہوتا ہے، لیکن مردوں میں بھی ہوتا ہے، اور مردوں میں تو خاص طور پر آفس میں یہ بہت دیکھا گیا، خطرناک قسم کی عورتیں آ جاتی ہیں، وہ جو مرد تھے رات بھر صبح کو آفس کے اندر عورتیں بن جاتے ہیں، اور وہ بھی خطرناک قسم کی پڑوسن ہے، زبان چلانے والی، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والی، تو انسان سوچے ایک مرتبہ کہ جس کی غیبت وہ کرتا ہے کس کی کرتا ہے، پھر دوست کی غیبت تو نہیں کرے گا، مولا نے کیا فرمایا ہے کہ کمزور کا جو ہے یہ ہتھیار ہوتا ہے، جو کمزور آدمی جو کچھ نہیں کر سکتا کسی کے خلاف وہ پھر اس کی غیبت نہیں کرتا ہے، تو جس سے نفرت ہوگی، جس سے دشمنی ہوگی، جس سے بغض ہوگا اسی کے خلاف غیبت کرے گا نا بھائی، جس سے آپ کو نفرت ہے، بغض ہے، غیبت کر کے آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک عالم دین ان کو پتا چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے آپ کی بیٹھ کر غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، انہوں نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی جو ہے اس شخص تک پہنچا دی، وہ آیا آ کے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، لیکن بہرحال اس کی وجہ کیا ہے، اشرفیوں کی تھیلی آپ نے کیوں دی؟ کہا یہ تو بہت کم چیز میں نے دی ہے بھائی، تمہیں تو اتنا دینا چاہیے کہ تمہارا گھر جو ہے پورے سے بھر جائے، جو تم میرے ساتھ احسان کر رہے ہو، کیا کر رہا ہوں؟ کہا جو تمہاری اتنی عبادتیں ہیں، جو تمہارے حج ہیں، جو تمہارے عمرے ہیں، جو ساری شرطے داریاں ہیں، جو کچھ ہے تمہارے پاس، وہ تم کتنے آرام سے دو جملوں کے ساتھ میرے نامہ اعمال پہ ڈال دیتے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تم قیمتیں کرتے ہو میری، تم کو جاری رکھو بغیر کسی رحمت کے، سوچیے انسان، یعنی قیامت کے دن بہت عجیب منظر ہوگا جب وہ یہ دیکھے گا کہ اگر اس نے غیبت کی توبہ نہیں کی ہے، مختلف اس کے انداز ہیں، پھر یہ مسائل اگر غیبت کے چیپٹر تک پہنچے تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ بہرحال وہ شخص پہنچا روز محشر بغیر توبہ کیے اور نامہ اعمال میں بہت سارے اعمال سے خوش خوش اکڑا ہوا پہنچا، تو اس آدمی کو لایا جائے گا جس کی غیبت کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے بہت بہترین اعمال بڑی محنت سے سینچ سینچ کے، اس نے جس طرح وہ پرندہ جو اپنے انڈے کو سینچتا رکھے تھے کسی کی نگاہوں کے سامنے، کس موقع پر عزیز ہو، کس موقع پر، یوم الحسرت، وہ موقع کے جس دن انسان سب سے زیادہ، ارے اپنے بیٹے سے منہ چھپا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے منہ چھپا رہا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے کچھ نہیں کیا نا مانگے ہوگا، یہ رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس موقع پر جب اتنی زیادہ ضرورت ہوگی ایک ذرہ نیکی کی، انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کی پوری نیکی اٹھا کر کس کے نام اعمال میں، وہ جو اس کا دشمن تھا دنیا میں اس کے نام اعمال میں ڈال دی رہی ہے، انسان تڑپ اٹھے گا، کیوں بربر دکھا رہا؟ جواب یہ دیا جائے، اسے پوچھا فرزند رسول اگر یہ آدمی ایسا ہو کہ جس کی کوئی نیکیاں ہی نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی نقصان نہیں، فرمایا پھر جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے نام اعمال میں سے اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے، تو اس موقع پر یہ گناہ غیبت، تو امام فرماتے ہیں گناہ سے اجتناب کرتا تو یہ وہ آدمی ہے جس نے حدف کا درست نشانہ لگا لیا اور اپنا اجر سمیٹ کیا، خواہشوں کا مقابلہ کیا، امیدوں کو جھٹلایا، اور پھر یہ سب چیزیں جب اس نے جمع کر لی تو اب تھوڑا سا میں وقت دوں گا آپ کا، جب یہ چیزیں جمع ہو گئی، مقدمات فراہم ہو گئے، تو اب ان مقدمات کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے؟ جو لقاء اللہ کا راستہ ہے اس کو عبور کرنا ہے، اس کو طے کرنا ہے. اسے ایک سواری کی ضرورت ہے، اسے ایک گاڑی کی ضرورت ہے، اسے ایک مرکب کی ضرورت ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ صبر کو نجات کی سواری بنائی، بہترین سواری اس راہ کے لیے وہ ہے صبر. تھوڑی سی باتیں صبر کے متعلق، کچھ نئی باتیں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گی. دیکھیں صبر ہے کیا؟ صبر ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، صبر کہا جاتا ہے اسے، کہ اس مینٹیلٹی کے ذریعے سے انسان مختلف قسم کی پریشانیوں مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے. یہ صبر. بعض اوقات کی مشکلات جو ہے خدا کی اطاعت کی راہ میں آتی ہیں، اطاعت پروردگار کرنا چاہتا ہوں، مختلف مشکلات آ رہی ہیں، صبر کے ذریعے سے استقامت حاصل کرتا ہوں، مشکلات کو ہٹا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر عند الطاعہ، اطاعت پروردگار کے موقع پر صبر کرنا. اور بعض اوقات یہ مشکلات جو ہے نفس کی طرف سے، شہوتوں کی طرف سے، ہوا و ہوس کی طرف سے جو ہے وہ اٹھتی ہیں، انسان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتی ہیں، اور یہاں پر بھی انسان اپنے صبر کے ذریعے سے ہوا و ہوس کے بے لگام گھوڑوں کو جو ہے وہ ہٹاتا ہے. کہ جسے کہتے ہیں صبر عند المعصیہ، گناہ کے موقع پر صبر کرنا، ہوا و ہوس کی جو رو ہے اس میں بہتا نہیں ہے انسان. اور پھر تیسری صورت صبر کی، کہ یہ مشکلات اور پریشانیاں زندگی کی بعض تلخیوں کی وجہ سے آتی ہیں. انسان کی مثلاً جو ہے اچھی بڑی نوکری ختم ہو گئی، زیرو پیار ہے، ایک دم سے پریشانیاں آ گئیں، بچی کے مسائل کھڑے ہو گئے گھر کے اندر، بیماریاں مثلاً گھر کے اندر آ گئیں، خود بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری کہ اب تھک گیا ہے. یہاں پر آتا ہے صبر عند المصیبہ، کہ یہ مینٹیلٹی جو ہے صبر استقامت کی، مقابلہ کرنے کی جو مینٹیلٹی ہے، اس کو قوت دیتی ہے کہ کسی موقع پر بھی، چاہے وہ کسی قسم کی مشکلات ہوں، چاہے وہ عبادت کے دوران آنے والی مشکلات ہوں کہ کیسے کروں گا یہ عبادت، چاہے وہ گناہوں کے اعتبار سے مشکلات ہوں کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے وہ پریشانیاں اور تلخیوں والی چیزیں ہوں، تو ان تمام چیزوں کا مقابلہ وہ کس سے کرے گا؟ صبر کے ذریعے سے کرے گا. تو مولا فرماتے بہترین جو مرکب ہے وہ کیا ہے؟ سواری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. جس کے پاس صبر آ گیا تو وہ بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ خدا کی جانب اس طرح سے بڑھ سکتا ہے کہ وہاں پھر آگے فرماتے ہیں موت کے لیے تقوی کا ساز و سامان کیا. ایسے آدمی روشن راہ پر سوار ہوا، یہ سب اس کو لیتا چلا جائے گا، اس کو تقوی کی جانب لے کر جائے گا، اس کو راہ روشن پر لے کر جائے گا، حق کی شاہراہ پر قدم جما لیے. بہت اہم ہے یہ، کب ہوگا؟ اسی صبر کے ذریعے حق کی راہ پر قدم جما لے، یعنی اس کے قدموں میں کوئی انحراف نہیں ہوگا، چاہے کسی قسم کی مشکل آ جائے، چاہے کسی قسم کی پریشانی آ جائے. واقعی بعض اوقات بڑی خطرناک قسم کی پریشانی آتی ہیں، صبر جو ہے اگر نہ ہو تو خدا کے سامنے شکایتیں زبان پر آ جاتی ہیں، اہل بیت کے سامنے شکایتیں زبان پر آ جاتی ہیں. اب مولا فرماتے ہیں اس شخص نے زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا، یہ بہت اہم. زندگی کی مہلت کو غنیمت جاننا یعنی یہ زندگی کسی وقت بھی کہیں بھی کسی مقام پر ختم ہو سکتی ہے. واقعی یہ زندگی کے اس مسئلے میں، صبر کو اختیار کرنے میں، مقدمات کو فراہم کرنے میں، آج کا کام کل پر نہ ڈالے، اور جس دن بھی اس کام کی ابتدا کرے گا وہی دن بہترین دن، وہ دن اس کا یہ نہیں کہلائے گا کہ اس نے دیر کر دی، نہیں دیر نہیں. موت کی طرف قدم بڑھائے، پڑھایا اور عمل کا ذات یعنی سامان جو اس نے صاف کیا. بس میں آخر میں صرف ایک روایت, اس لیے دیکھیے صبر کے مقابلے میں, اس راہ حق پر چلنے کے مقابلے میں جو اہم ترین رکاوٹ ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دنیا کی طرف اندھا دھن ہو کے اس پر پڑ جانا, اندھی کر لینا اپنی آنکھیں, کس کا حق جا رہا ہے کس کا حق نہیں آ رہا, مجھ پر کچھ حق آ گئے ہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, بس جہاں سے آئے جدھر سے آئے. یہ روایت ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا پیسہ کمانے میں کہ کہاں سے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے, حرام سے آ رہا ہے حلال سے آ رہا ہے, جو مبالات نہیں کرتا پرواہ نہیں کرتا, تو خدا کہتا ہے کہ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اسے روز محشر کسی بھی دروازے جہنم سے ڈال دوں گا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس راہ حق میں جو سب سے بڑا ریزسٹ کرنے والا ہے یہ کہ انسان دنیا پر اندھا دھن. میں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ دنیا قابل مذمت شے نہیں ہے, اندھا دھن اس پر پڑ جانا کہ حقوق کی رعایت نہ کرے خدا کو بھول جائے ایک یہ چیز, یا مثلاً ہوا و ہوا کی پیروی, ہماری جو فیملی لائف ہے کتنے گھرانے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اسی ہوا و ہوا کی وجہ سے, نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا, اچھے اچھے ایجڈ لوگ اسی ہوا و ہوا کی وجہ سے اپنی اچھی بھلی فیملی لائف کو جو ہے جہنم کی راہ میں جو ہے وہ ذکیر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آئے گا, لیکن ابھی آج دوبارہ مجھے کچھ اور بات کرنا ہے. تو ہوا و ہوا کی پہلو رسول خدا فرماتے ہیں, اس حدیث کو پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر مسائل. یقول اللہ تعالی, اللہ کا یہ فرمان ہے, وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم, لا یبصر عبد هواه على هوائی, کوئی بندہ بھی میری خواہش پر اپنی خواہش کو مقدم نہیں کرتا. یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو, کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. کوئی بندہ بھی, یعنی سیدھی سی بات یہ کہ حکم میں خدا, جو ابھی ہم توجہ مسائل کی بات کر رہے ہیں کہ احکام میں خدا کے مقابلے میں اپنے حکم کو پرائیورٹی دینا, تو خدا فرماتا ہے کوئی بندہ بھی میری عزت اور جلال کی قسم اپنی خواہش کو میری خواہش پر مقدم نہیں کرتا, الا شدت علیہ امرا, مگر یہ کہ میں اس کے امور دنیا کو پراگندہ کر دیتا ہوں, بکھیر دیتا ہوں اس کے دنیا کے امور. ایک اور روایت ہے مولا کائنات کی, اس وقت ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھتا, کہ بہت عمدہ روایت ہے کلمہ سے کے اللہ کے ساتھ آئے ہی دنیا, اور اس کے لیے دنیا کی عمر حتیٰ مشتبہ ہو جاتے ہیں, وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وَشَغَلَتْ قَلْبُهُ بِهَا, اور میں اس کو دنیا کے اندر بالکل مشغول کر دیتا ہوں. خرید بہت, یعنی آپ کہیں گے بڑا ماشاءاللہ مصروف ہمارا بچہ ہے, ماشاءاللہ بڑی ہماری جو ہے آج کل جو مصروفیات بڑھ گئی, دکان بڑی چل رہی ہے. رسول فرماتے ہیں شَغَلَتْ قَلْبُهُ بِهَا, اس کے قلب کو مشغول کر دیتا ہوں, صرف کوئی صرف کوئی. امام چارو کی دعا نہیں کہ پروردگار میرا سارا غم و حزن دنیا کو خراب نہ دے. وَلَمْ أَعْطِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قَدَّرْتُ لَهُ, اور میں اس کو اس دنیا میں جتنا میں نے اس کا رزق مقدر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا. وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, ادھر ادھر شور مچا رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے, میں جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ تمہیں نہیں ملے گا. اور پھر فرماتا ہے پروردگار, وعزتی وجلالی, میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم, لا یقدر عبد الہوا یا علی ہواہ, کوئی عبد ایسا نہیں ہے کہ جو میری خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم کرے, یعنی اس پہلے والے کے برعکس, الا استحفظت ہو ملائکتی, مگر یہ کہ میرے ملائکہ مخصوص جو اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. یعنی کیا ہوگا جب ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے, یہ جو دنیا کے امور ہیں نا اس کے لیے یہ جمع ہو جائیں گے, یہ مرتب ہو جائیں گے, آرگنائز ہو جائیں گے, خود بخود آرگنائز ہوتے چلے جائیں گے. کام ذاتی تجربہ ہے میرا, اپنی ذاتیات نہیں لانی چاہیے ممبر پر, وقت کیونکہ ختم ہو گیا تقریباً, کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی چلیے نماز کا وقت آ گیا ہے بعد میں یہ کام کر لیں, نہیں ہوتا تھا لیکن تھوڑی دیر کے لیے جہاں پر واجب کی بات آ جائے، جہاں نوکری کی ایسی بات آ جائے کہ صاحب آپ کا رزق حرام ہو رہا ہے، وہ الگ سے قیمت آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا بھی ہے تو بہت عجیب و غریب ہو جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں. اور نماز پڑھیں، پرائیورٹی دیں نماز کو، اور کہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، پھر کریں وہ کام جو ایک گھنٹے میں ہونے والا ہے وہ پانچ منٹ کے اندر ہو جائے، بہترین انداز میں ہو جائے. یہ تجربات میں سے بات استحفظت ہو ملائکتی وکفلت السماوات والارضین رسلا، اور پھر میں آسمانوں اور زمینوں کو اس کے رزق کی کفالت پر معمول کر دیتا ہوں. یعنی اب وہ صرف اکیلا سگوزو نہیں کر رہا، زمین بھی اس کے لیے محنت کر رہی ہے، آسمان بھی اس کے لیے محنت کر رہا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، بہرحال کوشش تو میری ہوتی ہے کہ جلد از جلد ختم کروں، لیکن مولا کا کلام اتنی جلدی سمیٹ لینا یہ تو بہرحال ناممکنات میں سے، جس کا مشاہدہ آپ تقریباً ہر شب جمعہ فرماتے ہیں. میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میں چاہتا ہی ہوں کہ مسائل جو بھی میں بیان کرتا ہوں آپ بھی کسی طریقے سے بارہ سن ہی لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ ان کا خلاصہ بھی بیان ہو جائے، یعنی پچھلے ہفتے جو مسائل بیان کیے گئے ان کا ایک بالکل سمرائز، تاکہ کم سے کم نہ میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں آپ نہ کرتے ہوں گے کہ توزیع المسائل جا کے کھولیں اس کی زحمت اٹھائیں، ہاں اس وقت ضرور بولتے ہوں گے توزیع المسائل کہ جب آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوگی، بس ایک مرتبہ توزیع المسائل کھول کے دیکھی، دوسرا مسئلہ پڑا کہ ایسی نیند آئی کیا بارہ. تو لہذا اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ریپیٹ ہو جائے وہ اچھا ہے. ہماری بات چل رہی تھی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز نجیز ہو جاتی ہے، اینڈ میں وہ چیز آتی ہے. اگر آپ ایک چیز کی نجاست کو دیکھیں، بھائی کارپیٹ کو نجیس ہوا تو آپ کو چھیٹا پھر گر گیا، وہ چھیٹا نجیس تھا، کیوں نجیس تھا، اینڈ میں پہنچے کہاں پر، اسی مسئلے پر جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، بال وائر. بال میں نے بتایا تھا یورین کو کہتے ہیں، وائر میں نے بتایا تھا اسٹول کو کہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ جو حلال گوشت جانور ہوں یا وہ جانور کے جو انہیں دہندہ نہیں رکھتے، جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، فمبارے کی بات نہیں ہے، بکرے کا فمبارا جس طرح نکلتا ہے، ان کا بول و غائب جو ہے وہ نجس نہیں. آغا جی ثانی البتہ ایک احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ وہ جانور جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اگر کوئی تو کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی جانور جو غیر دہندہ ہے اس کا بول و غائب نجس نہیں، آغاز ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں وہ جانور کے جو مثلاً انہیں جہندہ نہیں رکھتے، بہت چھوٹے جانور ہیں لیکن مثلاً ان کا گوشت ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی چھپکلی کی، جیسے میں نے مثال دی تھی کچھوے کی، جیسے میں نے مثال دی تھی مینڈک کی، خرگوش کو تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ انہیں جہندہ میں آتا ہے بارہ. تو آغاز ثانی احتیاط واجب فرماتے ہیں کہ ان کا بول جو ہے وہ نجس. آغاز وہی جب اور اس میں فرما دیں کہ نہیں اس میں احتیاط مستحب ہے، وہیلا نجس نہیں ہے، بہتر ہے تو احتیاط کرے. بس آغاز ثانی کی احتیاط واجب ہم آغاز وہی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. پرندے چاہے حرام گوشت ہوں چاہے حلال گوشت ہوں، ان کا بول و غائب دونوں کے نزدیک آغاز وہی اور آغاز ثانی کے نزدیک نجس نہیں ہے، سوائے امام خمینی کے نزدیک، ان کے نزدیک نجس. پھر یہ بات آئی کہ اگر شک ہو کہ بھائی یہ حلال گوشت جانور ہے یا حرام گوشت جانور ہے، یا یہ شک ہو کہ مطلب انہیں جہندہ رکھتا ہے انہیں جہندہ نہیں رکھتا، تو اگر کوئی کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں کہ جہاں پر شک ہوا کہ حلال گوشت ہے حرام گوشت ہے، نفس یعنی انہیں جہندہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، اگر کوئی کے اعتبار سے دونوں چیزیں بہت و غائب دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نجس نہیں. البتہ اگر انسانی نفس سائلہ یعنی غیر جہندہ کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے، حرام اور حلال کے بارے میں شک ہو اس کی بات نہیں کرتے ہیں، نفس سائلہ کے بارے میں غیر جہندہ کے بارے میں یا جہندہ کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو آغاز ثانی احتیاط واجب لگا دیں، وہ بھی در بول کیڑے مکوڑوں کا جو بول وائد ہے وہ نجس نہیں. نقطے کے اعتبار سے میں نے بیان کیا تھا کہ آغاز پوری کے اعتبار سے بس نفس سائلہ یعنی انہیں جہندہ رکھنے والا ہو مطلق نجیس ہے، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو. آج انسانی فرماتے ہیں حرام گوشت تو حتما نجیس ہے، لیکن حلال گوشت کے اندر احتیاط واجب ہے کہ وہ نجیس مانا جائے گا. مردار کے اعتبار سے صرف ایک شرط بیان کی گئی تھی کہ اس کا اس جانور کا مردار نجیس ہے، مردار یعنی وہ جانور کہ جو شرعی طریقے کے بغیر جو ہے مثلا کیا ہو مر جائے، اپنی موت مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا گر کے مر جائے، یہ مردار ہے. تو اب یہ جانور اگر پونے جہندہ رکھنے والا ہے تو پھر یہ نجیس ہے، اور بعض چیزیں البتہ اس کی جو ہے وہ نجیس نہیں ہے، جیسے کہ اس کے بال ہو گئے اور اس کی پشم ہو گئی. پشم وہ کھال ہوتی ہے اونٹ وغیرہ کی مثلاً، کہ جس سے وہ خاص چیزیں بنائی جاتی ہیں، خیر. اور اس کی ہڈیاں ہو گئیں، اس کے دانت ہو گئے، خلاصہ وہ چیزیں جس میں روح نہیں ہوگی، کھر وغیرہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں مردار کی نجس نہیں ہے. البتہ انسان کا مسئلہ الگ الگ ہے کہ انسان کی میت کی یہ چیزیں بھی جب تک غسلے میت نہ ہو جائے نجس. اب اس کے بعد آج کا جو مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے کافی انٹرسٹنگ اور کافی پریکٹیکل ہے. میں بہت کوشش کر کے آپ کے سامنے کچھ فارمولے دے کر اور کچھ آسان طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آسان لگے گا آپ کو اس وقت کے جب آپ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ اب جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یعنی آج کا مسئلہ اس کو سنیں گے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے قانون ہے، بہت کام آنے والا قانون. ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو پاک ہو، ہر وہ چیز جو پاک ہو ضروری نہیں ہے کہ اسے کھانا اور پینا بھی جائز. ہر وہ چیز جو پاک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا اور پینا بھی بالکل جائز ہو جائے گا. مثلاً ایک مثال دوں ذرا عجیب سی، چرس، ہیروئن. چرس اور ہیروئن نجس نہیں ہے. گیلا ہاتھ اگر چرس میں لگ جائے، گیلا ہاتھ اگر ہیروئن پہ لگ جائے، کہ خدا ہمارے جوانوں کو اس سے محفوظ رکھے، یہ چیز حرام ہے کھانا بلا شک، حرام ہے اس کا پینا بلا شک، لیکن یہ نجس نہیں. تو نجس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کھا بھی سکتے ہیں، یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو اسے کھا بھی سکتے ہیں. ایک مثال یہ آ گئی. دوسری مثال کیکڑا، کریب. کریب ابھی آپ نے سنا کہ کس کا مردار نجس ہوگا، مطلب ابھی آپ نے سنا کہ جو خونے جہندہ رکھتا ہو، کریب خونے جہندہ نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے بات. لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہیں کھانا حرام. ہاں ایک چیز اسی مسئلے ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے. بعض امراض میں ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے کریب سوپ پیجیے. کریب سوپ پینا جائز. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ مراجے کی کوئی کڑی ہے، جس کو چاہ حلال کر دیا، جس کو چاہ حرام کر دیا، نہیں، یہی قانون وہاں پر آ رہا ہے. اس لیے دیکھیے کریب خود نجس نہیں، یعنی کیا مطلب، اگر سالن میں گرا ہوا ہے کرایت بہت آئے گی آپ کو، لیکن نجس نہیں کر رہا سالن کو، اس لیے کہ خود نجس نہیں. تو اب کریب کا اگر آپ سوپ نکالتے ہیں، چاہے وہ کریب ہی کا سوپ ہے، لیکن اس کی بوٹیاں وغیرہ جو ہے، جو اس کا گوشت وغیرہ، جو کچھ چیزیں ہیں اس کی، وہ آپ چھان لیتے ہیں یا اس کو آپ پیتے نہیں الگ کر لیتے ہیں، تو اس کا سوپ پینا آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا. اچھا جو میں کہتا ہوں کہ کچھ رول بتا رہا ہوں، ان رولس کو خود جا کے بازار میں اپلائی کرنا شروع مت کر دیجیے گا. پلیز اپلائی کرنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا، مجھے جیسے کسی حافظ عالم سے. ایک اور کام کا مسئلہ اسی کے اندر رہتے ہیں، وہ جانور جسے ذبح کر دیا جائے اور جس کا خون سارا نکل جائے، نارملی جو ذبح میں ہوتا، تو وہ خون جو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اس کا خون جو باقی اندر رہ جاتا ہے، وہ خون نجس نہیں بات. لیکن کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ کھا نہیں سکتے. اب اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح غذا میں، وہ باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کہ پھر وہ آپ کی بریانی کی بوٹیاں جو ہیں کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، لیکن بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا، ابھی صرف ایگزامپل دے دوں گی. تو ایک بات تو یہ سامنے آئی، کیا چیز سامنے آئی؟ کہ ہر وہ چیز جو چیز پاک ہے، نجس نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے. مثال دو تین میں نے دی. اور اب دوسرا معنی، اسی طرح ضروری نہیں کہ جو چیز کھانا حرام ہو وہ نجس بھی ہے. ایک مثال تو ابھی میں نے بیان کر دی، کون سی والی؟ جو ابھی میں نے بقیہ خون جو رہ گیا کہ اس کا کھانا حرام ہو لیکن وہ نجس نہیں. لانا کہاں جاتا تھا اس اہم مسئلے کی طرف، کہ جس کو میں مثال کے طور پر بیان کروں گا. مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کو بیان کر کے تھوڑا سا چھوٹا سا بم اٹھے گا، لیکن آپ پریشان نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ، پھر بعد میں اس کے مزید جو ہے شکریات میں بیان کروں گا. مطلب اب بات ہماری کیا چل رہی ہے، ضروری نہیں کہ جو چیز کھانا حرام ہو وہ چیز نجس بھی ہو. کھانا حرام ہے لیکن پاک. مثلاً وہ گوشت، چربی اور لیدر وغیرہ، چمڑا وغیرہ، کہ عام طور پر جن کے بارے میں احتمال ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے، بہرحال یقین تو نہیں ہوتا کہ انہیں، کہ یہ اس جانور کے ہیں کہ جنہیں شرعی طور پر ذبح کیا گیا. دیکھیے، ایون کسی مسلمان ملک سے بھی گوشت آ رہا ہو، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی گوشت اس جانور کا ہے جس کو بالکل صحیح اور پرفیکٹ ذبح کیا گیا؟ نہیں. 80% تک چلیے چلے گی بات، لیکن یقین اور اطمینان تو بہرحال آپ نہیں کر سکتے، بات شک کی رہے. تو عام طور پر جتنے بھی گوشت بازار میں آئے ہوتے ہیں، جتنے بھی ایسی پروڈکٹس آئی ہوتی ہیں جن کا تعلق حیوانات سے ہوتا ہے، ان کے بارے میں انسان کو شکی ہوتا ہے کہ آیا یہ اس جانور کے ہیں کہ جس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا کیا نہیں کیا گیا. تو اب اگر یہ پروڈکٹس، یعنی یہ گوشت، یعنی یہ چربی، اور اس وقت پریکٹیکلی مطلب وہ لیدر، اس جانور کا ہو کہ جو کسی کافر ملک سے آیا ہو، تو یہ گوشت، یہ چربی، اس کا کھانا حرام. لیکن بہرحال اب وہ قانون آ جائے گا، کیا؟ نجس نہیں. یعنی ایسا لیدر کا جیکٹ، ایسی لیدر کی رسٹ واچ، کہ جس کا رسٹ، جس کی جو آپ کیا کہتے ہیں وہ پٹا کہتی تھی، اسٹرپ، وہ مثلاً لیدر کی ہو اور کسی کافر ملک کی ہو، کافر ملک میں عیسائی ملک بھی آ گئے، کافر ملک میں ہندو ملک بھی آ گئے، کسی کافر ملک کی ہو اور آپ کو شک ہے، شک تو میں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کے گوشت کے بارے میں بھی رہتا ہے، تو یہ کھانا آپ کے لیے گوشت تو حرام ہو گئے. کب حلال ہوگا وہ بیان کروں گا، اسی بہانے انشاءاللہ بہت سارے مومن آ جائیں. لیکن یہ چیزیں نجس نہیں ہیں، دس از دا پوائنٹ. پریکٹیکل مسئلہ یہ کہ یہاں تک کہ یہ چیزیں اگر نماز میں بھی استعمال کی جائیں تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جیکٹ آپ نے لیدر کی پہنی ہوئی ہے، حتیٰ وہ مثلا گھڑی جو آپ نے اسٹرپ جس کا لیدر کا ہے، اور اس ملک سے کہ کافر ملک کا یہ لیدر ہے اور پسینہ آپ کو آ گیا، تو اگر یہ نجس ہوتی تو کیا ہوگا؟ نماز کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے. تو چونکہ باوجود اس کے کہ یہ کافر ملک سے ہے، لیکن آپ کو شک ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا، کھانا حرام رہے گا لیکن نجس نہیں ہے. کھانا کب حلال ہوگا؟ ابھی نہ میں فتوا دے رہا ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے، اور آپ بھی فتوا نہ دیجئے، دل پر پتھر رکھ کر انشاءاللہ صبر کیجئے، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو میں بیان کروں گا اگلے ہفتے تو نہیں، اس لیے کہ ایام فاطمیہ کے بعد ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. جو ہم نے ٹاپک شروع کیا فیملی لائف، بڑے عجیب عجیب قسم کے فیڈ بیک میرے پاس آئے، ایک فیڈ بیک تو یہ آیا, بہت ہی عجیب بات تھی, یعنی ابھی بالکل ابتدا تھی ہماری ایک دو مجلسیں, اس میں سارا کا سارا مسئلہ کن پر پڑ رہا ہے, نزلہ کن پہ گر رہا ہے. بھائی جو ریگولر آنے والے کچھ تو بولے, ڈرے مت, آپ کی آواز نہیں جا رہی. سارا کا سارا نزلہ جو ہے وہ خواتین پر گر رہا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, ہماری زندگی ویسی پریشان کن ہے, یہ تو خواتین کو بالکل ہی ہمارے سروں پر سوار کرنا چاہتے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے ایک مجلس بھی نہیں سنی. یعنی یہ ان مجتہدین میں سے ہیں کہ جو مجتہدین ہیں لحافی کہلائے جاتے ہیں. مجتہدین لحافی کسے کہتے ہیں؟ عہدہ علمیہ میں مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے وہ آدمی کہ جو بس تکے میں کچھ بن جائے, اسے کہتے ہیں مجتہد لحافی. مجتہد لحافی کیوں؟ اس لیے کہ رات کو سونے سے پہلے اس نے کمبل اوڑا, مطالعہ کچھ نہیں, اور سوچتا رہا اچھا یہ مسئلہ ہے تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا, اور اس کے بعد صبح کو آ کے دل دے دیا. ہوتا نہیں ہے ایسا, لیکن ایک ضرور بدل. تو ان کے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ الحمدللہ کسی مجلس میں آئے ہی نہیں. اس لیے کہ ابھی تو احتجاج کا موقع خواتین کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کا موقع تو بعد میں آنے والا ہے. تو ایک مشکل میرے ساتھ یہ ہوئی, کچھ مناسبات کی وجہ سے, کچھ اہمیتوں کی وجہ سے. واقعی جو فیملی لائف کا میرا موضوع ہے اس پر میں ابھی بالکل کھل کے بات نہیں کر سکا ہوں, اور آج بھی مکمل طور پر اس لیے بات نہیں کر سکوں گا کہ مجھے ابتدا میں ایک بات کرنی. اور وہ کیا بات؟ حکیم لقمان کا آپ نے نام سنا, ایسی حکمت والے کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں, یہ نصیحتیں خدا نے قرآن میں اپنی آیتوں کی شکل میں رکھی, تو انتہائی اہم نصیحت. ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ سوال کیا, بلکہ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا یاد رکھو تم اگر یہ چاہو کہ سارے دنیا والے تم سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں, امپوسیبل یہ نہیں ہو سکتا, تو کوشش کرو کہ سب سے پہلے خدا کو راضی کر لو. سب کو راضی نہیں کر سکتے. کہا بابا ہاؤ از اٹ پاسبل, جیسے کہ آج کی ینگ جنریشن جو باپ سے پہلے مولوی جا کے پوچھتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, ہاؤ از اٹ پاسبل, پاپا کیسے ہو سکتا ہے. باپ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا جواب دوں. سفر پہ چلے, خچر لیا, دونوں خچر پہ بیٹھے. سنی بھی بات ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو رکھ لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. خچر پہ بیٹھے اور اس کے بعد ایک چار پانچ چھ افراد بیٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ کیسے ظالم افراد, ارے بے زبان پر دونوں ہی دبک کے بیٹھ گئے, کچھ تو بے زبان کا خیال ہونا چاہیے, کتنا ظلم کرنے والے. بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا بہتر ہے کہ ہم دونوں اتر جائیں. دونوں اتر گئے, پھر آگے چلے, اب خچر خالی ہے, دونوں ساتھ چل رہے, چھ سات آدمی اور بیٹھ کے مل گئے. کیسے بے وقوف ہیں, کیسے احمق ہیں. بھائی اگر جانور کو لانا تھا ساتھ تو اس پر سوار ہوتے, سوار نہیں ہونا تھا کچھ سامان اس پہ رکھ دیتے, جانور بھی ساتھ لے کر آ رہے, اس پر سوار بھی نہیں ہو رہے, انتہائی احمق لوگ ہیں. بیٹے نے کہا کہ بابا پھر ایسا کیجئے کہ آپ بیٹھ جائیے, میں چلتا ہوں. اس لیے کہ دونوں بیٹھ گئے تو پہلے اعتراض تو ہو چکا, اب پھر آگے چلے. باپ بیٹھا ہوا ہے سواری پر اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا, چھ سات آدمی اور دکھائی دی, تو کیسا ظالم باپ, ارے اتنی سیٹ پڑی ہوئی ہے, اتنی جگہ خالی ہے, ایسی اکڑ ہوں کہ بیٹے کو ساتھ بٹھانے کا روادار نہیں. دیکھو بےچارا پسینے سے سڑابور ہو گیا, باپ کے دل میں آج کے زمانے میں تو رحم نکل ہی گیا. تھوڑی دور چل کے بیٹے نے کہا کہ بابا کوئی بات نہیں, ایسا کیجیے آپ ادھر جائیے, میں بیٹھ جاتا ہوں. اور جب یہ اس حالت میں چلے تو پھر آپ کو بتائیے کیا اعتراض ہونا ہوگا, بدتر اعتراض کہ باپ جو ہے وہ زمین پر چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ سر پکڑ کے بیٹا اتر آیا, کہا بابا کرے تو کیا کرے, کہا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تم نے سمجھ لیا, میں یہی سمجھانا چاہتا تھا, چاہے دونوں بیٹھ جائیں, چاہے دونوں اتر جائیں, چاہے ایک بیٹھے چاہے ایک اتر جائے, یہ دنیا وہ ہے جس کا کام اعتراض کرنا ہے. بس یہی حالت ہماری ان مجالس کی بھی ہے, کچھ بھی کر لیں اعتراض کرنا ضروری ہے. اچھا وہ کیا جاتا ہے مینجمنٹ کے نام سے کہ ہمیں مینجمنٹ پر اعتراض, میں کسی مینجمنٹ وغیرہ کی ڈیپینڈ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا, لیکن جس طرح کی پائز مینجمنٹ یہاں پر ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال کسی کی نیکی کا بھی بہرحال اعلان کرنا چاہیے. جتنی سپورٹ اور جتنی توافق میرے ساتھ کیا جاتا ہے وہ میں خود جانتا ہوں. لیکن بہرحال آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہم نے جو پاکستان میں مختلف صالحات ہوئے اس کی ملازمت سے ایک مجلس رکھی. یہی ہو گیا کہ جیسے ہم نے یا دونوں بیٹھ گئے یا دونوں اتر گئے یا ایک بیٹھ گیا اور ایک اتر گئے. ایک صاحب نے جو مجھ تک پہنچی ہے بات پہنچائی گئی یہ بات کہ ایک صاحب نے نیچے اتر کر یہ بات کھانا وانا نیاز وغیرہ کھانے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیے یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. اب جو انہوں نے کہا جو مجھ تک پہنچایا گیا میں اسی کو نقل کر رہا ہوں, ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ جو مجھ تک پہنچائی گئی بات اور یہ مینجمنٹ نے نہیں پہنچائی, کسی اور آدمی نے پہنچائی, کسی اور مومن نے پہنچائی. وہ مومن بھی اسی مجلس میں اس وقت موجود ہیں. اگر کوئی میرا اسٹیٹمنٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو تصدیق کر سکتے ہیں. یہ کہا گیا کہ ان صاحب نے یہ کہا ہے, یہ عجیب بات ہے, کوئٹہ میں سانحہ ہوا, بم کا دھماکہ ہوا, کانوں میں جھو تک ملی, اور ادھر کراچی میں دھماکہ ہوا اور دوسرے دن جو مسجد تک دیا ہیڈنگ میسج کیا تاسو. یہ کراچی والوں کو صرف کراچی والوں ہی کا خیال ہے, باقاعدہ ان صاحب کے بوالے بات کی گئی کہ کراچی والوں کی محبت میں تو کر لیا لیکن ادھر کوئٹہ میں جو 100 آدمی مر گئے شہید ہو گئے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا. تمام مومنین جانتے ہیں اول سے انشاءاللہ جب تک زندگی شیعہ کے معاملے نہ ہندوستانی کو لانا ہے نہ پاکستانی کو لانا ہے. حسینیت کے معاملے یہ وہ عالم ہے جس میں محمود و عیاض کیا ہندوستانی کیا پاکستانی, کیا کراچی والا کیا پنجاب والا کیا پٹھان اور کیا بلوچی, سب ایک ہے لبائک یا حسین کہتے ہوئے. تو یہ بات تو ذہن میں رکھی. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ مثلاً کراچی کے ہنگامے کے بعد کراچی کے دھماکے کے بعد تو مسجد ہو گئی, اٹ مینس کہ آپ نے کچھ تعصب رکھتا ان کو آپ نے بالکل بھلا دیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو واقعی اس کے ہم عذر خواہ ہیں, عذر خواہ معذرت خواہ. انسان سے غلطی ہو جاتی لیکن اتنا یاد رکھیے یہ غلطی انٹینشنلی نہیں تھی, اور جو غلطی جان بوجھ کر نہ ہو اسے آل محمد معاف کر دیتے ہیں. آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں. اور دوسری بات کم سے کم حسن زن ہی تو کوئی چیز ہوتی ہے, جہاں آپ بہت سارے مقام پر اور معاملات پر یہ کہہ دیتے ہیں بھائی دیر آئے درست آئے, سنا ہے نا آپ نے بہت سارے مومن مثلا لیٹ آئے, 9:45 آئے, 10:10 پہ آئے اور اس کے بعد دیکھا کہ بھائی دیر آئے درست آئے. تو جہاں بہت سارے موقع پر دیر آئے درست آئے ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی اگر ہمیں پہلے توفیق نہیں ہوئی بعد میں توفیق ہو تو گئی, دیر آئے درست آئے, اتنا حسن زن تو ہونا چاہیے. اور بس آخری بات, اگر کراچی کے سانحے کے بعد کوئی مسجد, البتہ اعلان جو گیا تھا یاد رکھیے کوئٹہ کا نام بھی تھا اور کراچی کا نام بھی تھا, لیکن سپوز اگر کراچی کے سانحے کے بعد کوئی احتجاجی مسجد رکھ دی جائے اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی والوں کو فوقیت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی, تو پھر میں کیا کروں؟ ہماری مسجد کے فوراً بعد یعنی جمعے کے دن حوضۂ علمیہ قم میں 8 مراجے کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوا کہ پاکستان میں ہونے والے سانحات کے خلاف تمام طلاب احتجاجی طور پر سڑکوں پہ آ جائیں اور اس ظلم کے خلاف سدائے احتجاج بلند کریں. مجھے نہیں پتا کہ ان 8-7 مراجے میں سے کون کراچی والا ہے, نہ کراچی والا ہے نہ پنجاب والا, اور اگر انہوں نے کراچی ہی کے واقعے کے بعد رکھا ہے تو جائیے جا کے پہلے مراجے کو کہیے کہ آپ نے کیا کر دیا, کوئٹہ والوں کو بلا دیا اور کراچی کے بعد آپ کو بہت یاد آ گیا. جو ان کا جواب ہوگا وہ ہمارا جواب ہوگا, اور بس اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے کہتا نہ ہو کہ ہم اس کا مزاج بن جائیں لما تقولون والا تفعلون، کہ جس کو تم کہتے ہو اس پر خود عمل نہیں کرتے، آپ نے تو حسن ظن پر عمل نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں پر حسن ظن پر عمل کر رہے ہیں کہ بعض اوقات جب اتنی پریشانیاں مومن دیکھتا، اتنے خون کو گرتے ہوئے شہدا کے لاشوں کو دیکھتا، تو پھر گھبرا کر بہرحال تب آ کر سیج میں آ کے کچھ جملے کہہ دیتا، انشاءاللہ یہ جملہ بھی اسی ذہنی کیفیت سے کہا گیا ہوگا، انٹینشنلی نہیں کہا گیا ہوگا، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر، اور مجھے امید ہے یہی مومن اپنے اسی جذبات کی وجہ سے آج شب کو اس کی آٹھویں زیارت عاشورا ہو، وہ جو ہم نے دس مرتبہ زیارت عاشورا کی بات کی، اطمینان ہے مجھے انشاءاللہ اتنے جذبات میں بیٹھانے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر ان مومنین کے لیے کہ چاہے وہ کراچی والے ہوں، چاہے وہ کوئٹہ والے ہوں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، زیارت عاشورا کو اس نے سر کیا، اور جب زیارت عاشورا کی بات آ گئی، آج بھی میرا فیملی والا موضوع تقریباً ختم ہو گیا، لیکن دو بار اس لیے کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ زیارت عاشورا جو ہے کس طرح پڑھی جائے، سو لعنتیں ہیں، سو مرتبہ کلام، بیسٹ اور بیسٹ تو یہ ہے کھڑے ہو کر یہ سو لعنتیں اور سو کلام پڑھے جائیں، بیسٹ، اور میں تو بعض اوقات کہہ دیتا ہوں مرتن مئت مرہ، سنا ہوگا آپ نے مئت مرہ کہہ دیتا ہوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس لگ لگائے زبانی سمجھی، یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہر کہ سو مرتبہ لعنت کا یا سو مرتبہ سلام، لیکن بارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا کم سے کم خدا مند عالم اس کو قبول کرے، نیت المومن خیر من عمل، اور اگر یہ نہیں پڑھی جا رہی تو جو میں نے پہلے بھی طریقہ بیان کیا تھا، آخری مرتبہ طریقہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جو لعنت ہے، لعنت جو ہے جب آپ اس کو پڑھیں، اس کے اینڈ میں، لعنت کے اینڈ میں آتا ہے اللہم الانہم جمیعا، تو ایک مرتبہ مکمل لعنت پڑھنے کے بعد 99 مرتبہ اللہم الانہم جمیعا پڑھیں، یہ 100 مرتبہ انشاءاللہ لعنت ہوگی، اور اسی طریقے جو سلام، پورا سلام ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد 99 مرتبہ، وہ آخری دو تین جملے السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، یہ 99 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ پہلے پڑھ لیا، 100 مرتبہ لعنت، 100 مرتبہ سلام ہو گیا، اس طرح پڑھ لیں تو کیا کہہ لو، اگر یہ بھی نہ پڑھ سکیں تو جتنی آپ کی کیفیت اور ہمت ہوا پڑھ لیجئے، اور اپنا نام کم سے کم ان لوگوں میں رجسٹر کروا لیں کہ خدا بندہ جتنی ہماری سکت تھی اتنی سکت کو ہم نے استعمال کیا، ایک درود پڑھ رہے ہیں محمد والے محمد، دو تین جملے کہہ کر میں رب سے مصائب کرنا چاہتا ہوں، بالکل بھی اپنے موضوع سے اجنبی نہیں ہونا چاہتا، کہ ہماری بات فیملی لائف کے اعتبار سے جو بہت ہے، جس کا اچھا ہونا، جس کا خوشحال ہونا بہت ضروری، جنریشنز کے لیے ضروری، افراد کے لیے ضروری، اس میں ایک اصول تھا احترام، اور احترام کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی، یاد رکھیے صرف فیملی لائف ہی سے متعلق نہیں ہے بات، یعنی ابھی بات ہے ہماری خواتین کے ساتھ، کہ خواتین شوہر کا احترام کریں، خواتین خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، خوش اخلاقی، تحمل، بردباری، جس آدمی کی لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ابھی فیملی لائف کی تو بات ہی نہ کریں، جنرلی جس آدمی کی لائف میں خوش اخلاقی نہیں، بردباری نہیں، ہر وقت چڑچڑاہٹ، ہر وقت غصہ، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، ہر ایک بات پر مشتعل ہو جانا، ہر ایک بات پر شور مچا دینا، آپ کہیں گے مولانا اس کے سب سے بڑے حصہ آپ کو خدا میں ایک بات کسی آدمی نے سیڑھی کے نیچے کہی تھی اور آپ گرم ہو گئے، وہ بات الگ تھی اور وہ بات ہو گئی، تو جو آدمی اپنی عام زندگی کے اندر متحمل نہیں، ٹھنڈے مزاج کا نہیں، خوش اخلاق نہیں، یاد رکھے اس نے گویا 24/7 کی ایک جہنم بنائی ہوئی، ایک آگ ہے جس کے اندر وہ رہے گا، زندگی کی جو لذتیں انجوائے ہیں جو لائف کا، اسلام نے یہ بھی بیان کیا ہے نا کہ لائف سے انجوائے انسان حاصل کرے، کس طریقے سے؟ اس طریقے سے نہیں کہ میوزک وغیرہ. تو وہ آدمی جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، ہر وقت چڑا ہوا رہتا ہے، اطمینان رکھیے وہ زندگی کی چاشنی اور اس کی لذت کا کبھی بھی مزہ اٹھا ہی نہیں سکتا. ہمیشہ ایک جہنم کے اندر، ایک آگ کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے اور اس آگ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا رہتا. یہی کیفیت جب بیوی کی ہوگی یا یہی کیفیت جب شوہر کی ہوگی تو یہ آگ اس کو بھی جلائے رکھے گی، اس کے شوہر کو بھی نقصان پہنچائے گی، اس کی اولاد کو بھی نقصان پہنچائے گی. تو شوہر کا احترام، حد تو یہ ہے کہ اگر رشتے دار آ گئے اور خاص طور پر آپ کے رشتے دار، یہ نہ سمجھیے کہ بھائی یہ تو میرے بہن بھائی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اگر مقام پر شوہر کا احترام باقی رکھنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے درمیان، اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کے بچے آپ کے شوہر کی بے احترامی کر رہے ہیں، ہرگز ہرگز اس بات پر بچوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. اس لیے یاد رکھیے، جتنے آپ کے شوہر کی ریسپیکٹ آپ کے گھر میں ہوگی، اس کا سارا پروفٹ پلٹ کر آپ کی جانب آنے والا ہے، اس کا سارا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. جس دن شوہر کی شخصیت، پرسنالٹی، احترام گھر کے اندر ختم ہو جائے، یہ جو اولادیں ہوتی ہیں، بعض مراحل اور مسائل، پھر بیویوں کی باتیں نہیں چلتی، پھر خواتین کی باتیں نہیں چلتی، پھر وہ مرد کے جس کا نام شوہر ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد حالات کو قابو میں لے کر آتا ہے. جب ریسپیکٹ ہی نہیں ہوگی، جب بچہ یہ دیکھ رہا کہ بڑی محفل کے اندر ہمارے بابا کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کہتے ہیں ہوں اور ہمارے بابا ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بچوں کے ذہن میں کیا عزت رہ جائے گی؟ بات شوہر صاحب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، استخارے سے پہلے بیگم سے پوچھتے ہیں صحیح ہے، کر لوں نہیں کروں، کیا کروں، کوئی ریسپیکٹ نہیں. اور یاد رکھیے، چلیے اگر احترام نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں آ جائیں اس کے اندر، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، میں صرف نام لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اس روایت کے مطابق حتیٰ لبوں پر مسکراہٹ رکھنا، حتیٰ شوہر جب گھر سے باہر جا رہا اسے دروازے تک چھوڑ دوں، حتیٰ جب شوہر واپس آ رہا ہے آفس سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرنا. دیکھیے یہ باتیں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ باتیں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا، اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، اب تو اتنی اونچیت پیدا ہو گئی، چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. جس وقت کریں گے اس کی ویلیو ہوگی، جس وقت بھی سمجھ کو کیا جائے گا یہ اپنا اثر دکھائے گا، چاہے آپ جسے جتنا ہی دقیانوسی کریں. اس لیے کہ روایات آل محمد کے اندر آ گیا. تو بیوی کا خوش اخلاقی کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ شوہر کو بدرقہ کرنا، یعنی خدا حافظ کرنا، خدا شوہر کو ویلکم کرنا، یہ وہ چیزیں جو بہت سارے مسائل کو ویسے ہی دبا دیتی ہیں. شوہر اگر بہت جھگڑالو قسم کا، شوہر اگر اکثر گھر سے باہر رہتا، شوہر اگر خدا نہ خاصہ طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا، شوہر اگر بہت غصے کے مزاج کا ہے، بہت چڑچڑاہٹ ہے اس کے مزاج میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام کہ جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خود خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتی رہے اور اپنی زبان سے اسے اذیت نہ دے، تو ایک دن سعادت مند اور خوش بخت ہو کے رہے گی. یعنی جو بھی پرابلم ہے آپ کی، اسی خوش اخلاقی سے آپ ان کو سالو کر لیں گے. اور بس آخری بات، اس خوش اخلاقی اور احترام کے اعتبار سے، بھائی اگر بہت مشکل ہے، بہت آسان ایک فارمولا دے دوں، اگر خوش اخلاقی کرنا بہت مشکل ہے تو بد اخلاقی مت کیجیے، اگر احترام کرنا مشکل ہے تو بے احترامی نہ کیجیے. پہلے اس پر پریکٹس کر لیجیے اور اس کے بعد جب اس پر کسی حد تک ملکہ اور کنٹرول آ جائے تو پھر خوش اخلاقی بھی آ جائے گی اور پھر احترام بھی اس کا اظہار ہوگا. اور بس ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات، اگر یہ بہت اہم موڑ آ گیا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا وقت اگر میں آپ کا لے لوں, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد, اہم ترین رکاوٹ اس خوش اخلاقی میں اور اس احترام شوہر. ایک تو غصہ ہوتا ہے کہ مزاج آپ کا ایسا ہے غصے والا, بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے, اور بعض خواتین کو تو شوہر کو دیکھ کر اور غصہ آتا ہے, ایسے ان پر موڈ اچھا ہے, شوہر سامنے آ گیا موڈ آؤ, پتہ نہیں کیسی منحوس صورت ہے شوہر کی. یہ بھی تو ایک مسئلہ کہ ایک عورت نے دیکھا اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی آج رات فلاں پیر صاحب کو میں نے دیکھا, اور کیا ان کا مرتبہ کہ وہ آسمان سے پرواز کرتے ہوئے گزر رہے. اچھا یہ خود بھی پیر سے کوئی پیر کے سامنے ایک پیر کی تاریخ, اور وہ بھی بیوی کر رہی ہے. دوسرے دن صبح کو پھر بیوی نے کہا کہ بھائی آج ایک اور پیر کو دیکھا, وہ بھی کیا ان کا مرتبہ تھا, آسمان سے پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ذرا غور سے دیکھی, اب وہ ہم تھے. کچا آپ نے جبھی تو میں کہوں یہ ٹیڑھے ٹیڑھے ہو کر کیوں اڑ رہے ہیں. ایک پرابلم تو یہ کہ شوہر کی کوئی گل اچھی لگتی نہیں ہے, مزاج میں غصہ ہے تیزر آج, اور بعض اوقات ایک دو وجوہات اور بھی ہوئی. ایک وجہ ہے غصہ آ جانے کی, عدم احترام, فالس ایکسپیکٹیشن, بے جا توقعات. ہر آدمی کی اپنی مالی وسعت ہوتی ہے, اپنی مالی جو ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اتنی اتنی نہیں ہوتی, لیکن آپ ایک مرتبہ اس شوق میں کہ چونکہ فلاں جو خاتون ہے ان کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, فلاں خاتون کا گھر جو ہے وہ اتنا زیادہ فرنش ہے, لہٰذا ہمارا گھر بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے, ہمارے پاس بھی اتنے اچھے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے. شوہر کے پاس کیفیت نہیں, قدرت نہیں, نہیں خرید لیجیے. یاد رکھیے, اول تو یہ دیکھیے کہ وہ چیز جس کے لیے قرض لیا جا رہا ہے بہت ضروری ہے یا نہیں, اور اگر ضروری بھی ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرض لے لیا جائے اور قرض کے بوجھ کو سر پہ سوار کر لیا جائے. نہیں, ایک نام ایک چیز کا جسے سیونگ کہا جاتا ہے, سیونگ کیجیے, اور سیونگ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ جب خدا نے توفیق دی تو لے لیجیے. لیکن یہ آئے دن شکایتیں کرنا کہ وہ تو اتنا کماتے ہیں اور آپ کچھ کما کے نہیں لاتے, ان کے گھر میں تو یہ ہے آپ کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے, یہ جو بے جا توقعات ہیں جس سے پھر زبان پر تانے آ جاتے ہیں, اور جب زبان پہ تانے آ جاتے ہیں تو ایک مرض کے لیے یاد رکھیے بہت ساری چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے, تانوں سے درگزر نہیں کرتا, اور جب تانے اس کے پاس آتے ہیں اس کے دل میں آتے ہیں تو دل میں محبت نہیں کدورت آ جاتی ہے, اور جب ایک مرتبہ دل میں کدورت آ جائے تو جو محبت اور صمیمیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جب محبت اور صمیمیت ختم ہو جائے تو پھر یہ جو گاڑی ہے زندگی کی اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. تو دیکھیے بات جہاں سے شروع ہوئی, فالس ایکسپیکٹیشن کے ذریعے سے بے جا توقعات, اور ایک ہی مالی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی, میں ختم کر رہا ہوں. اور بعض اوقات ایک انسان کی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں, بعض لوگوں میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, بعض لوگوں میں کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی کو بڑا اچھا بولنا آتا, میں واقعی پرسنلی ایک آدمی کو جانتا ہوں کہ جو اتنی زبردست طریقے سے اتنے بہترین ایکسنٹ اور اس انداز سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ آٹھویں جماعت پاس, لیکن ایک صلاحیت تھی, بولنے کا انداز, انگلش کے چار پانچ جملے بار بار ان کو استعمال کرنا, ایسا انداز کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ آٹھویں پاس. اور ایک صاحب کے مثلا پرکھیجی کے مثلا ایم بی اے کیا ہے, پرکھیجی کے مثلا ڈاکٹر ہے, لیکن نہ بولنے کا انداز, نہ بیٹھنے کا انداز, نہ بات کرنے کا انداز, اور الفیات سے واقفیت نہیں ہے. تو صلاحیتیں بعض اوقات مختلف ہوتی ہیں, ہر آدمی کے اندر ہر صلاحیت نہیں ہوتی. اب آپ نے دیکھا ہے غلطی کبھی نہ کیجیے گا, کبھی نہ کیجیے گا, یہ لفظ اگر سے مناسب نہیں کہ اپنے شوہر کو یا دوسرے کے شوہر کو اپنے شوہر سے کمپیئر کرنا, کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. ان کے شوہر کو دیکھو کتنی اچھی چیز بولتے ہیں, ان کے شوہر کو دیکھو کس طریقے سے ذرا سا چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا, اور کتنی ترقی کر لی ان کو. ارے میرے باپ نے اتنا کچھ دیا اس کے باوجود بھی چلتا ہوا بزنس جڑ ہوا کیا. نہیں ان کے اندر صلاحیت, مختلف صلاحیتیں, آپ اس کو سوچتے جائیے. میں فلانی بات نہیں کرنا چاہتا, میں ختم کرنا چاہتا ہوں بات. تو صلاحیتیں نہیں ہیں, خامی آپ نے دیکھنی شوہر کے اندر. میں جانتا ہوں میرے پاس وہ اعداد و شمار بھی ہیں کہ ایک اسٹیٹسٹکس پہنچا تھا کہ جس کے تحت بعض ان خواتین نے کہ جنہوں نے خلا طلاق خود لی تھی, خلا طلاق ہوتی اپنے شوہر سے الگ ہو جانے کی ڈیمانڈ, اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی تھی کہ ہمارے شوہر نامدار جو ہے وہ خراٹے بہت زور سے لیتے ہیں, ان کو کھانا کھانا نہیں آتا, چپ 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 کر کے کھانا کھاتے ہیں, ان کو کپڑے ڈھنگ سے پہننا نہیں آتے, اور نہ معلوم اس قسم کی شکایتیں, کوئی ایک ویلڈ شکایت نہیں. ایک بات آخری میسج بس, خدا نہ خواستہ اگر ان حماقتوں کی وجہ سے طلاق یا ڈیورس ہو گئی تو پھر یاد رکھیے اس خوش بہنی میں مت رہیے گا کہ طلاق کے بعد رشتوں کی کوئی لائن لگی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ چلیے اگر رشتہ ہو بھی گیا تو کیا گارنٹی وہ جو نئے شوہر نامدار ہیں ان کے اندر ان سے زیادہ بدتر چیزیں ہوں, ان کے اندر ان سے زیادہ بری عادتیں اور بری چیزیں ہو, کیا گارنٹی؟ ابھی تو ہر آدمی اسمارٹ لگتا, ابھی تو ہر آدمی اچھا لگتا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ بعض خواتین, یورپ میں یہ بیماری تو آ گئی ہے, یہ بھی ایک انشاءاللہ ٹاپک آئے گا, یورپ میں تو یہ خود میں دیکھ کر آیا ہوں اور واقعی اب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا رب العالم نے بعض حقوق خواتین کو کیوں نہیں کیے. یورپ میں جو بہت سارے حقوق خواتین کو دے دیے گئے اس ایک پالیسی کی وجہ سے ڈیورس میں اضافہ ہو گیا. کیوں؟ یہ خود دیکھا ہے, قدرت کے ساتھ ڈیورس لی جا رہی ہے, کھلا لیا جا رہا ہے, کورٹ میں گیا طلاق ہو گئی, اور کیا کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم بڑے سیلف سفیشینٹ, ہمیں اتنی زیادہ سہولتیں جو گورنمنٹ دے رہی, ہمیں کیا ضرورت ہے شوہر کی, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے لیے پریشانی اٹھانے کی, چاہے اپنی زندگی گزارے, ہماری زندگی آرام سے گزر رہی ہے. یا مثلا اس انداز میں تو نہیں, لیکن بعض اوقات یہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے بعد رشتوں کی لائن نہیں لگی ہوگی. بھائی رشتہ چاہتا کون ہے؟ ہم نے کوئی شادی بازی نہیں کرنی, اس طلاق کو دیکھ کے ختم کرنا ہے معاملہ, اور اس کے بعد ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, بہت زیادہ پیسہ الحمدللہ ہم کما رہے ہیں, بہت اچھا فائنینشیل مضبوط اسٹیٹس ہے ہمارا, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ یقین مانیے اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے, اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتی ہے. اس لیے یہ عورت یاد رکھے, شوہر جیسا بھی ہو, لنجا ٹنجا جیسا بھی ہو, یعنی ہاتھ پاؤں کٹے ہو, جس قسم کا بھی ہو, بیکار ہو, حرام ہو, جیسا بھی ہو, مرد کے ساتھ وابستہ رہنا اس معاشرے میں بہت ضروری ہے. مرد کے ساتھ اپنا رشتہ کاٹا, آج وہ عورتیں پچھتاوے اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹتی ہیں. اس لیے اب سمجھ میں آیا کہ بات صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹس کی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک مرد کا ساتھ ہونا اتنا ضروری ہے ان بھیڑیوں کے معاشرے کے اندر. اور صرف یہ نہیں ہے, اولاد, بچی, بیٹا, اب یہ جب آگے بڑھیں گے, یونیورسٹی میں پتا ہے کہ بچی کے ساتھ اس کے سر پر باپ کا سایہ ہے, چاہے ماں سے الگ رہتا ہے, سمجھ رکھیے گا, بہت ساری نیتیں دم توڑ جائیں گی. لیکن اگر پتا چل جائے کالج میں, یونیورسٹی میں, کہ یہ جو بچی آتی ہے اس کی ماں کو ڈیورس ہو چکی ہے, وہ تنہا ہے, باپ نہیں ہے اس کے اوپر, ہزاروں قسم کے بھیڑیے خوبصورت نقاب اوڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ ہزاروں لوگوں کے تجربے, ہزاروں الگ میں نے زیادہ استعمال کرتے, کئی لوگوں کے تجربے سے یہ بات سامنے آئی. تو لہٰذا کبھی بھی یہ غلطی, کبھی بھی یہ مس کنسیپشن ذہن میں نہ رکھیے کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو آن لائن میں زندگی گزار لوں گی، نہیں گزرے گی زندگی، اور پھر اس وقت ہوش آئے گا کہ جب کوئی ریون گیئر نہ ہوگا، محبت، خوش اخلاقی، سمیمیت، ایام فاطمیہ کی آمد آمد ہے، 25 سال ہو گئے شہادت ہے جناب سیدہ کو، مولا کائنات ایک جنگ میں مصروف، اور جنگ انتہائی شدت کے ساتھ، جب جنگ شدت کے ساتھ ہو تو ذرا سوچی اندازے صاحب ذوالفقار علی بن ابی طالب کیا ہوتا ہوگا، اس انداز میں مولا جنگ کیا کرتا تھا کہ طریقے سے کشتوں کے پشتے لگایا کرتا تھا کہ خون تلوار سے بہتا ہوا کونیوں سے ٹپکنا شروع ہو جاتا، اس انداز میں وہ شیر نہ جنگ کرتا تھا، مالک اکثر کو اطلاع ملی کہ علی کے خلاف کوئی سازش بنائی گئی اور علی کو اس سازش کے ذریعے سے ابھی قتل کیا جائے، بس ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے علی کی جانب آئے، لیکن مالک اشتر جیسا وفادار سپہ سالار بھی علی کے اس عالم کو دیکھ کر جرت نہیں کر رہا کہ اپنے مولا کو کیسے مخاطب کروں، بس آگے بڑھے آقا حسن کے پاس آئے، ذہن میں رکھیے گا 25 سال ہو گئے شہادت جناب سیدہ کو، امام حسن کے پاس آئے، کہا کہ یبنا رسول اللہ یہ مشکل آ گئی لیکن میں جرت نہیں کر پا رہا، مولا جو اس عالم میں اور اس جلال میں میں دیکھ رہا ہوں کس طرح مولا کو متوجہ کروں، کس طرح مولا کو خطاب کروں، امام حسن آگے بڑھے، بابا کو پکارا، علی جنگ میں مشہور، خدا کا شیر، خدا کا مجاہد، حیدر کر رہا، حیدر حملے کر رہا، 2-3 آوازیں دینے کے بعد پھر امام حسن نے اپنے انداز کو بدلا اور کہا بابا آپ کو فاطمہ کے حق کی قسم، بس فاطمہ کا نام سننا تھا ایک مرتبہ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، طرف نے کہا بیٹا حسن تم نے فاطمہ کا نام لیا، یہ انداز، یہ فاطمہ زہرا، اور علی وہ ہے کہ جو فاطمہ کی عظمت کو بھی جانتا ہے، فاطمہ کی مصیبت کو اور مظلومیت کو بھی جانتا ہے، کیسی مصیبتیں اور کیسی مظلومیت، رسول کا انتقال ہو گیا سب صبر کی زیارت کے لیے آئے، نہیں آ رہی تو فاطمہ زہرا نہیں، 7 دن ہو گئے ہیں فاطمہ زیارت قبر رسول کے لیے نہیں آ رہی، 7ویں دن بیت الشرف کا دروازہ کھلا، فاطمہ زہرا بنت رسول برآمد ہوئی، لیکن عالم بدل چکا ہے، کمر چھک چکی ہے، ہاتھ میں اللہ کا سہارا ہے، اور اس کے بعد قبر رسول پر جا کر جو پہلی زیارت کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، پہلی دعا یہ مانگی اللہم عجل وفاتی سریعہ، پروردگارا اس فاطمہ کو اس دنیا سے جلد از جلد اٹھا لے، اور پھر بابا کی قبر کی جانب خطاب کر کے فرمایا اے میرے بابا قد نقضت الحیات، بابا نقضت الحیات، دیکھیے اگر ایک کپڑا ہے اس کو ادھیڑا جائے، اتنا ادھیڑا جائے کہ تار تار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نقضت، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بعد نقضت الحیاتی، میری حیات میری زندگی کی تار تار الگ ہو گئی، بس ایک دن وہ موقع آیا، وہ ہے سوچنے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا نا کہ علی کے بیت الشرف میں ایک کنواں کہ جس میں علی جھانک کر بہت بلند آواز سے کچھ کہتا تھا، رات بھر نجوا کیا کرتا تھا، نات بھر باتیں کیا کرتا تھا، یہ کب ہوا، فاطمہ کی زندگی میں علی اس کنویں کی جانب نہیں گئے، اس لیے کہ جس وقت فاطمہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو صبر جیسے پہاڑ علی نے بھی سن کر ایک مرتبہ چیخ ماری کی، زمین پر گرے، بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد جو پہلا جملہ علی نے فرمایا تھا وہ یہی فرمایا تھا اے فاطمہ یہ بتاؤ اب علی اپنے غم کو کس سے بیان کرتا، وہ فاطمہ ہے کہ جس نے وصیت کی ہے اے ابو الحسن جب مجھے دفنا دینا تو کبھی کبھی رات کو میرے قبر کے سرحانے آ کر قرآن کی تلاوت کرنا، بس ایک مرتبہ دفن کا مرحلہ آیا، علی نے ایک مرتبہ فاطمہ کے لاشائے اثر کو قبر میں ان دو ہاتھوں کی جانب سپرد کیا جو رسول خدا کے ہاتھ ہے، اور یہ کہہ کے سپرد کیا کچھ جملے ارشاد فرمائے ہیں، میں اپنی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ جو امانت تھی وہ میں واپس پلٹا رہا ہوں، جو امانت دی گئی تھی وہ واپس پلٹا دی گئی، میں کہوں گا یا علی امانت کا حق یہ ہوتا ہے جیسے ملی ہو، امانت ویسے پلٹائی جاتی ہے، عجب نہیں جو تیسرا جملہ مولا نے فرمایا اسی جملے کا اسی سوال کا جواب ہو کہ ارشاد فرمایا الزہرا، اور یا رسول اللہ فاطمہ کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ چلی گئی، فرمایا نہیں فاطمہ کو زہرا کو علی سے چھین لیا گیا، میں کہوں گا علی آپ سے فاطمہ کو چھین لیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عجب نہیں جواب دے، ارے جو اپنے باپ کے غم میں بیٹھی ہو اس کے دروازے کو جھلایا جائے، اس کے محسن کو شہید دیا جائے، اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا جائے، ارے اس کے منہ پر تماچا مارا جائے، اس کی پتلیوں کو توڑ دیا جائے، 18 برس کے سن میں صرف فاطمہ کو چین لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا ولعنة الله على قوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. مومن سے گزارش ہے، ایک برادر مومن نے اس سے گزارش کی ہے کہ ان کے عزیز مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خدا اللہ بحق زہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ ہم سب کو شفاعت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے شفیع فرما. خدا اللہ جو مومن یہاں پر موجود ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں، پروردگارہ ان تمام پریشانیوں کو بحق رب حرمت فاطمہ زہرا دور فرما. خدا اللہ پاکستان میں جو مختلف گروہ شیعوں کے قتل عام میں مصروف ہیں، خداوندہ اس سال جلد از جلد ان کے سرکردہ افراد کو واسط جہنم فرما، اس طرح سے واسط جہنم فرما کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، اس طرح سے ان کی کمر کو توڑ دے کہ پاکستان کے مومن کے شر و فتنے سے محفوظ ہو جائے. خداوندہ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے ظہور میں تعزیر فرما. خداوندہ جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان کو امن کے ساتھ موجود رکھ. خداوندہ ہر قسم کے شر سے ان کو محفوظ فرما. خداوندہ سلطنت عمان کو اقتدار اور استحکام عطا فرما. صاحب جلالہ سلطان کو خداوندہ ان کے قیام کو، ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم فرما. خداوندہ ہمیں امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.